اب اس نے سوچا, اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سیدنا علی کہ حضرت ابو بکر سے یا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے, کیونکہ حضرت علی بہت بہادر. تو حضرت علی نے پتا کیا کہا, اس نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, کہ عجیب بات ہے کہ خدا نے کے کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر, تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ علی تم ایسے نیچے ہو جاؤ, میں تمہارے کندھے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو مٹا دوں. تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ, بس 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 یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ جائے گی, میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا. تو بہادر تو ابوبکر جو کندھے پہ بٹھا کے تین میل اوپر چڑھ گیا, بہادر تو پھر ابوبکر ہے الذی حملہ الی الغار. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو نا جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں, محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں. یعنی اگر آپ سبز عینک لگائیں گے تو ماحول سبز نظر آئے گا, اور سرخ شیشے ہوں سرخ نظر آئے گا. ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے یہی واقعہ غار کا, ہجرت کا, کہ سیدنا ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے گئے. تو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو کندھوں. تو ایک منکر صدیق نے, ایک شقی نے, ایک بدبخت نے یہ لکھا. اس نے کہا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے. تو حدیث میں موجود ہے کہ رکب علی حمار, حضور تو گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں, اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کون سی فضیلت ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں, اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں, گدھے پہ بھی بیٹھے ہیں, ابو بکر پہ بھی بیٹھ گئے, نعوذ باللہ, تو کیا ہو گیا. یعنی مقصد اعتراض. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا نہیں ہے. حضور اونٹنی پہ بھی بیٹھے, براق پہ بھی بیٹھے, حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے, حضور گدا پہ بھی بیٹھے, حضور خچر پہ بھی بیٹھے, حضور دلدل پہ بھی بیٹھے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے, اور جس گدا پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدا ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے, اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں سے افضل. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے, اسی کو تو ہم بیان کرتے ہیں. ہم منکر تو نہیں ہیں کہ حضور نہیں بیٹھے. فلما دنا الى الغار, جب حضور غار کے قریب پہنچے, اس نے کہا یا رسول اللہ کیف یا رسول اللہ, حضور آپ اتریں, ٹھہر جائیں, ٹھہر. حضور نے فرمایا نماز ہے آپ. کہنے کہا حضور مدتوں کی پہاڑوں میں غار ہے, خدا جانے اندر کوئی جانور ہو, کوئی سانپ ہو, کوئی پہاڑی بچھو ہو, اور کوئی موزی اشیاء اندر ہوں, تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے, پہلے مجھے جانے دے, میں صاف کروں, اطمینان کروں, پھر میرا محبوب اندر آئے. حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے, اب کپڑے سے پوری غار کو صاف کیا, اور دیکھا کہ کہیں سوراخ ہے, کہیں کوئی چیز ہے, کہیں کوئی چیز ہے. غاریں پرانی سی غاریں تھی, تو کہیں کپڑا پھاڑ کے اس میں دے دیا, کہیں کوئی چیز دے دی. بند کر کے اطمینان کرنے کے بعد اس نے عرض کیا فادخل یا رسول اللہ, اب حضور آپ اندر تشریف. علماء نے اس عمل سے ایک مسئلہ استنباط کیا. انہوں نے کہا کہ جب مکے کے جبل ثور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے, تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہوگی تو حب رسول کبھی داخل ہو ہی نہیں. یہ اللہ کی حکمت, جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر. فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں, وہ میری محبت ہے, جو میرے صحابہ اس لیے محبت ہے نا. ومن ابغضهم, اور جن کو صحابہ سے بغض ہے, فببغضي ابغضهم, ان کو دراصل محمد الرسول اللہ سے بغض ہے. صحابہ کا تو بہانہ کرتے ہیں, اصل تو اللہ کے نبی سے وہ. اب جناب کفار قریش کے جو وہ گروپ بن گئے, تم ادھر بھاگو ادھر بھاگو, تلاش کرو تلاش کرو, اور جناب جہاں جاتے ہیں کوئی نشان ہی نہیں ملتا. کیونکہ وہ تنظیم ایسی تھی نا کہ جب صبح ہونے سے پہلے پہلے تو عامر ابن فوائرہ مال لے گئے, اور جہاں جہاں حضور پاک کے قدم تھے ابو بکر کے قدم تھے اوپر مال چلا گیا, خلاص نشان مٹ گئے. لیکن ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے 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 ایک گروپ جو ہے وہ عین غار ثور پہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا وہ گروپ, اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک عنکبوت نے, عنکبوت کہتے ہیں بکڑی, یہ آپ نے دیکھا نا بکڑی گھروں میں زیادہ تن دیتی ہے, کوئی گھر ویران پڑا رہے تو اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جالا سا بنا دیتی ہے, یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو کہتے ہیں عنکبوت. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عنکبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شرا بنا دو, اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈوں پہ, کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہے گا کمال ہے بھائی, اگر اس غار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا, اور غار میں داخل ہو تو یہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھا رہے انڈوں پہ, کم سے کم یہ اڑ جائے پریشان ہو, کچھ اس میں اضطراب کی حرکات ہوں, ادھر تو کوئی نہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی, البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات ضعیف ہو سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کون سی مشکل بات. اللہ تبارک و تعالی اگر ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں تو کیا کسی اور پرندے سے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں لیا جا سکتا, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث صحیح میں ہمیں ملتا ہے, کہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ملے. البتہ یہ بات جو ہے یہ بخاری و مسلم میں اور سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ جب وہ گروہ آیا تو وہ بالکل عین دروازے کے قریب آ گئے, اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں. اب اس میں بھی دو روایات ہیں, بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہاڑ کے اوپر تھی, یہ تو غار تھی نا, اوپر تو پہاڑ تھا نا, تو اوپر جو تھے تو اس میں کوئی ایک دراڑ تھی جس سے وہ نظر آتے تھے. لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے, یعنی یوں اگر مڑ کے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر گھبرائے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا, میرا مدنی اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے بھی غور کر کے دیکھا تو نیچے تو ہم بیٹھے ہیں نظر آ جائیں. اللہ اکبر, حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اللہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما, حضور نے فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو, ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اسی کو قرآن نے اتارا, قرآن اللہ کا جبریل لایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی. کب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے مدنی کو اور ابو بکر کو نکالا, اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرا, اللہ نے یہ نہیں فرمایا اثنین بلکہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ وہ دو میں سے دوسرا یعنی قرب نبی کا صحبت نبی کا تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا. ورنہ کہتے اللہ پاک فرماتے ایک نبی اور ایک ابو بکر. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ جب اللہ کے حکم سے مدنی مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا تحزن غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی کے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے نا. تو اللہ کے قرآن کے تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ, اور خدا کی شان ہے کسی میدان کا بھی واقعہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراد یہ تھے یہ نہیں تھے یہ تھے یہ نہیں تھے, کیونکہ غار میں یا محمد ہیں یا ابو بکر ہیں اور ہے کوئی نہیں, تو کوئی اور تو صاحب بن ہی نہیں سکتا نا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کی شان دیکھیں, یہاں ایک ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا کہ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے فرعون لشکر لے کے آ گیا تو قوم گھبرا گئی, ڈر گئے, پہلے بھی تو بڑے کچلے ہوئے لوگ مظلوم, کیونکہ جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاں حکومت دی انہوں نے کبھی اقلیات پہ کبھی کافروں پہ ظلم نہیں کیا, لیکن جب کافروں کو طاقت ملی آج بھی اسپانیہ اور غرناطہ کی مسجدیں گواہ ہیں کہ کفر کیا کرتا. آج بھی تاریخ ہے, حقائق ہیں موجود ہیں, آپ کوسوفو میں دیکھ لیں, آپ سربیا کے احوال پڑھیں, آپ کشمیر کے احوال پڑھیں, آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہو ظلم کی وہ کون سی قسم جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی, وہ ظلم کا کون سا ایسا نیا طریقہ ہے. میرے خیال میں اگر آج اللہ تاتاریوں کو ہلاکوں کو چنگیز کو ان بدبختوں کو بھی زندہ کر دے نا, ان کو بھی یہ طریقے ظلم کے نہیں آتے جو مسلمانوں کے خلاف آزمائے جا رہے. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کفر پہ کبھی کسی کافر اقلیت پہ ظلم نہیں کیا, ان کا تحفظ کیا, ان کے معابد کا, ان کے مندروں کا, ان کے گرجاؤں کا, ان کے کلیساؤں کا, ان کی حفاظت کی, بلکہ حضور حکم فرماتے تھے کہ کبھی جنگ میں دوسرے مذہب کے کسی پادری کو کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار نہ. اب یہ شان دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی, انہوں نے کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور لشکر کے بھی تھوڑا سا نہیں ہے, یعنی 600,000 فوج لے کے فرعون تعاقب کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے, آگے جاتے ہیں دریا ہے, دریا کو پل نہیں, کو کشتی نہیں, کو کشتہ نہیں, اور اگر ٹھہرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, 600,000 کی فوج آ رہی ہے فرعون کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا,
قال كلا ان معي ربي سيهدين.
فرمایا قوم مت ڈرو, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ دکھائیں. انہوں نے کہا یہی فرق ہے موسیٰ اور محمد مصطفیٰ کا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے, لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا. انہوں نے فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے. تو یہ شان رحمت کی علامت. اب جب حضور نے تسلی دی تو ابو بکر کو تسلی آئی کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ کا نبی تو کوئی بات ایسے نہیں کہتے جب تک اللہ واہی نہ بھیجے, اللہ خبر نہ کرے. لیکن افسوس ہے, بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حقائق کو مسخ کر ڈالا, انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دراصل ابو بکر نے شور کر دیا, رونے لگ گیا. بظاہر تو وہ نبی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہا تھا کہ میں آپ کی محبت میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں, اور اندر سے ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں وہ میرے رونے کی آواز کو سنے اور اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑ لیں. اسے تو شور مچایا تھا, لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ 1400 سال گزر گئے. اس وقت تو وہ شور کافروں نے نہیں سنا, اگر سنتے تو چھوڑ دیتے بھلا, لیکن انہوں نے نہیں سنا. ان نے 1400 سال کے بعد ان کے ذاکروں نے شور سن لیا. مکے والوں نے جو غار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سن پائے. اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہو تو وہ کب چھوڑ دیتے تھے. اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں, وہ تو اللہ الغیوب ہے نا, علیم بذات صدور ہے. اللہ نے فرمایا لا تحزن, یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں, ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن. ایک ہے ڈرو نہیں, ایک ہے غم نہ کرو. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. میرا بدنی اپنے سنگی کو, ساتھی کو, صاحب کو کہہ دے کہ وہ تیرا غم نہ کرے. وہاں بھی ابو بکر کو غم تھا تو محمد مصطفیٰ کا تھا, نہ اپنا فکر تھا نہ غم تھا. اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن کا لفظ فرما کر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا جناب وہ تراش میں ہے, لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا نظم ہے اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ غار کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے, اور سارے دشمنوں کی خبریں لانے والا ہے تو عبداللہ ابن ابی بکر ہے, ابو بکر کا بیٹا ہے, اور نقش مٹانے والا ہے تو ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ ہے, اور طعام پہنچانے والی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے, اور راز نبوت کے لیے مار کھانے والی ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. جس کو اللہ اتنی نعمتیں دے اس کی شان میں کون کمی کر سکتا. یہ تو ہماری کم عقلی ہے, ہمارے ان دوستوں کی کم عقلی ہے کہ جن کو آج تک اصحاب رسول کی عظمت اور مقام جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا. روزانہ باقاعدہ تنظیم سے عبداللہ ابن ابی بکر جا کے حال پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. عامر ابن فہیرہ مال چراتے چراتے نقصان مٹاتے ہیں اور ساتھ بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے ہیں. بی بی اسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فہیرہ کو, اور عامر ابن فہیرہ آگے کھانا پہنچا دیتی ہیں. اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا, وہ یہودی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جو خداوند قدوس معراج کی رات میں بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے کر سکتے ہیں تو کیا مدینے کا راستہ نہیں دکھلا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دینا کوئی مشکل بات ہی, سارا مدینہ سامنے کر دو. لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اگر کوئی راستے کے امور میں, کسی جہاد رانی میں, کسی راستے کی سفر کی معلومات کے لیے, دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہودی نصرانی کافروں سے معاملہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں. اس لیے جو دلیل تھا جس کے ذمے تھا کہ تم نے ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے وہ کافر تھا. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ اس نے آخر وقت تک غداری نہیں. آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو بڑا اعلیٰ سودا کرتا ابو جہل سے, کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاءاللہ مانا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن, ہر بات پہ سودا. تو اس نے بھی غداری نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا, تین راتیں رہنے کے بعد غار سے, اب کافر تو تھک گئے, تین راتیں کو مذاق تو نہیں ہوتی نا کہ تین دن اور تین رات پورے مکے کے راستے سارے جو ہیں کنگال ڈالو اور کہیں سے کوئی خبر نہ ملے, تو ذرا وہ تھمے. اور حضور اپنے اونٹنیوں پر سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک خالص خفیہ طریق سے, خفیہ راستے سے غار سے نکل کے آپ نے سفر اختیار فرمایا. اور صحیح حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کہ یہ سفر ہوتے 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 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نا اپنی گاڑیوں پر بھائی روڈ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے طریق الہجرہ یا طریق المدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابق سے پہلے پہلے جدے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتے ہیں. پھر آگے جا کے ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے, یوں آگے جا کے مل گئے. حضور پاک تو پہاڑوں سے آ رہے تھے نا, یہ جو راستے میں وادیاں ہیں جیسے وادی عثمان ہے, وادی قدید ہے, یہ ساری وادیوں کے قریب قریب پہاڑوں سے گزرتے ہوئے, کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہے, وہ کاریں ہیلی کاپٹر تو نہیں تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ پہنچے جو راستہ سیدھا مکے سے آ رہا تھا, تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور رونے لگ گئے, آنسو مبارک آ گئے داڑھی مبارک پہ. حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ کیوں اداس کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیں. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انی اتذکر مکہ, یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ گیا. حقیقت ہے, عجیب بات ہے, آپ نے پتہ نہیں کبھی سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا, خدا کی شان ہے آدمی جب باہر جاتا ہے نا کبھی اپنے وطن میں پاکستان یا ہندوستان یا اپنے ملک میں یا باہر, یقین کریں کہ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میں نے کہا یار کوئی ریڈیو شیڈیو لگاؤ سفر کر رہے ہیں نیند کا اثر ہے, تو ریڈیو لگایا نا جی, تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا محتہ لگا تو اذان آ رہی تھی حرم کی. میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے جلسے ولسے چھوڑو مجھے تو ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ بس ٹھیک, میں جیسے پہلی فلائٹ سے واپس بھیج. کہا کمال کرتے ہیں ہم, اتنے اعلان کر چکے ہیں اشتہار دے چکے ہیں اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ آپ تو خیر مکہ شریف پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تو جمرۃ العقبہ بنا دیں گے, اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان, ہمارا کیا گناہ ہے. میں نے کہا یار آپ کا گناہ تو خیر کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اذان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا, وہ جو نماز, وہ جو کعبۃ اللہ کے حضور حاضری, کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں, وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نمازوں. یہ تو ہم گناہگاروں کی کیفیت ہے, اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیت ہے جو اہل اللہ ہوں گے. تو حضور پاک پہ کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی تو کیسے نہ روئیں مکے کو یاد کر کے. اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا کہ جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ میرا مدنی جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹائیں گے مکہ میں. غم نہ کریں آپ, حضور آپ غم نہ کریں, آپ اداس نہ ہوں. اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن, یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی, بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ ذات جس نے قرآن فرض کیا, وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا, تو قرآن شریف کے ذکر کی کیا ضرورت. علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی جب ہم نے قرآن اتارنا چاہا اور جبریل میرا قرآن لے کے آیا تو کوئی دشمن روک سکا, ہم نے چاہا تو غار حرا میں بھی تو قرآن پہنچا دیا, ہم نے چاہا تو غار ثور میں بھی تو قرآن پہنچا دیا. تو جب ہم اتارنا چاہتے ہیں نا قرآن اور ہمارے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا, جب ہم اپنے نبی کو مکے میں لانا چاہیں گے تو میرے نبی کو کون روک سکتا ہے. یہ تو میری حکمتیں ہیں کہ کب لاؤں گا کب نہیں لاؤں گا, ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ٹھہر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ نبوت, یہ قافلہ رسالت اور قافلہ صداقت اور یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دیں. وما علینا الا البلاغ,